لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. غسل التماسي کے مسائل بیان ہو رہے تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا گیا کہ یہ مسائل کیونکہ عامۃ البلوا نہیں ہے، یعنی ہمارا جو موجودہ ماحول اور معاشرہ ہے، اور جن لوگوں کے سامنے یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں ان کی اکثریت کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے اس کی زیادہ تفصیل ضروری نہیں ہے، صرف مسائل کا عنوان مکمل ہو جائے اس لیے اسے بیان کیا جائے گا، ورنہ غسل التماسی کے مسائل میں علماء کے درمیان خاصا اختلاف ہے، اور خصوصاً غسل کے طریقہ کار میں تو ہمارے مجتہدین میں بہت ہی زیادہ متنازعہ مسئلہ بنا ہے غسل التماسی. خود غسل دو طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن غسل التماسی کے پھر مزید دو طریقے ہیں: غسل التماسی ضبطی اور غسل التماسی تدریجی. اب یہ ساری تفصیلات اس بحث میں جانا، مختلف مجتہدین کے نظریوں کو بیان کرنا فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہ آغائے خوئی کے نزدیک غسل التماسی ضبطی ہی واحد طریقہ ہے غسل التماسی کا، جبکہ امام خمینی اور آیت اللہ گلپائیوانی اور دیگر موجودہ مراجع غسل التماسی کے دفعی طریقے کو بھی مانتے ہیں اور تدریجی طریقے کو بھی. خیر، اتنی گفتگو کافی ہے، اب ہم صرف جو اہم اہم اور موٹے موٹے مسائل ہیں اس کو بیان کر کے کوشش یہ کریں کہ آج کسی اور عنوان پہ گفتگو شروع نہ ہو، تاکہ آئندہ جمعے سے یہ ترتیب ہمارے مسائل میں آ جائے. دو مسئلوں کو جو پچھلے جمعے کو بیان ہو گئے، صرف ربط ملانے کے لیے دہرا دینا ضروری ہے کہ جب کسی انسان پہ غسل واجب ہو یا کسی انسان کو مستحب غسل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، بہرحال جب بھی کوئی مکلف غسل کرنا چاہے تو اسلام نے اس کے سامنے دو راستے رکھے ہیں: یا وہ غسل ترتیبی طریقے سے کرے یا التماسی طریقے سے. وضو کا اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے، تیمم کا اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے، لیکن غسل کے دو طریقے شریعت میں ابتدائی سے بیان کیے ہیں. ایک کا نام ہے غسل ترتیبی، جس میں سارا جسم مرحلوں میں دھونا پڑتا ہے، ایک ساتھ پورا جسم نہیں دھلتا ہے، بلکہ پہلے جسم کا ایک حصہ، پھر جسم کا دوسرا حصہ، اور اکثر مجتہدین کے خیال میں علیہ السلام پھر جسم کا تیسرا حصہ. یہ غسل کے جسم اس طرح جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حصہ حصہ کر کے مرحلوں میں دھویا جائے، غسل ترتیبی کہلاتا ہے. اور ہمارے پچھلے سال مسائل کے زیادہ تر عنوانات غسل ترتیبی ہی کے بارے میں تھے. اس کے برعکس ایک دوسرا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے، غسل التماسی، جس میں سارے جسم کو ایک ساتھ پانی میں غوطہ دے کے انسان نکال لے تو یہ اس کا غسل مکمل مان لیا جائے گا، غسل التماسی. اگرچہ شباہت دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح برتنوں کو پاک کرنے کے لیے اسلام نے دو طریقے بتائے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال کے برتن کو کھنگال کے پھینکو تب بھی برتن پاک، یا پورے برتن کو ایک دم سے پانی سے بھر کے پانی کو انڈیل دو تب بھی برتن پاک۔ غسل کے بھی یہ دو طریقے ہیں۔ اور دوسری بات جسے پچھلی دفعہ بیان کر دیا گیا ہے لیکن پھر تکرار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی غسل واجب ہیں، جتنے بھی غسل مستحب ہیں، سب میں انسان کی مرضی ہے، چاہے ترتیبی طریقہ اختیار کرے چاہے ارتماسی، لیکن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے ترتیبی کا ثواب ارتماسی سے زیادہ ہے۔ یعنی غسل خانے میں یا کسی جگہ بیٹھ کے اپنے جسم کو پہلے سر و گردن دھونا، اس کے بعد نچلا جسم دھونا، اس طرح سے غسل کریں تو زیادہ افضل ہے۔ اور اگر تالاب میں یا سوئمنگ پول میں ایک مرتبہ پورا غسل کر کے نکل آئے غوطہ لگا کے تو وہ بھی صحیح تو ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کا درجہ کم ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے اکثر علماء کی رائے ہے، سب کی نہیں، امام خمینی کو اس میں تحمل تھا، یعنی ان کی نگاہ میں شاید دونوں کا ثواب بھی برابر ہوتا۔ اب بار بار ہر چیز کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محل تحمل کسے کہتے ہیں اور نزد شاید میں نے کیوں استعمال کیا۔ خلاصہ یہ کہ آغا کوئی اور آغا گلفائزانی فرماتے ہیں کہ غسل ترتیبی کا ثواب غسل اجتماعی سے زیادہ۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں تحمل، تعمل احتیاط واجب جیسا مسئلہ ہے، بات ختم۔ پھر ایک مرتبہ ایک پرانی بات کو یاد دلا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ یہ بات آ گئی تھی صرف اس لیے کہ کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو، کہ ابھی ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ دونوں طریقے سے غسل کرنا جائز ہے، البتہ ثواب کے اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ ہر انسان چاہے غسل ترتیبی طریقے سے کرے یا اجتماعی طریقے سے، یہ ان غسلوں کے بارے میں ہے کہ جو انسان خود کرتا ہے، لیکن اسلام میں ایک ایسا غسل ہے جو واجب ہم پر ہوتا ہے لیکن ہم اپنے جسم پہ نہیں کرتے ہیں، کسی اور کو دیتے ہیں، یعنی غسل میت۔ غسل میت کے اندر غسل اجتماعی کی اجازت نہیں ہے، اس کا غسل ترتیبی ہی طریقے سے کرنا ہوگا۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال یہ بات ذکر کی تھی کہ آقا خود جن کے فتوے میں غسل ترتیبی کے دوران نکلا جسم دھوتے وقت دائیں اور بائیں کی تقسیم واجب نہیں ہے، مستحب۔ غسل میت میں آقا خود بھی کہتے تھے کہ غسل میت میں تو اسی مشہور طریقے سے غسل دینا پڑے گا کہ پہلے سر و گردن، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ۔ تو غسل میت آقا خود کی نگاہ میں ایک خاص مسئلہ بن کے رہ گئے کہ دو سہولتیں جو ہر زندہ آدمی کو حاصل ہیں وہ غسل میت میں حاصل نہیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل میت ارتماسی نہیں ہوگا، اگر آپ میت کو پورے احترام کے ساتھ بغیر اسے کوئی اذیت و تکلیف پہنچا دیں کسی تالاب میں ہوتا دے بھی سکتے ہیں تب بھی غسل نہیں ہو سکے گا، وہ غلط ہے اور وہ باطل۔ اور دوسری سہولت جو ایک زندہ آدمی کو ہے آقا خوی کی تقلید میں کہ وہ اپنے عام غسل میں چاہے تو دائیں اور بائیں کا خیال کرے اور چاہے تو پورا جسم ایک ساتھ جوڑے، غسل میت کے اندر دائیں اور بائیں کا خیال رکھنا ہوگا۔ بات پھیلتی چلی جا رہی اس لیے اس کو اب ختم کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ غسل میت کے علاوہ ہر غسل، چاہے آپ ترتیبی کریں چاہے ارتماسی کریں، دونوں برابر ہیں، البتہ ثواب میں فرق ہے۔ لیکن پھر ایک مسئلہ جو توضیح میں بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیان تو کرنا پڑے گا۔ پھر ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ غسل اجتماعی اور غسل ترتیبی ہمیں اختیار ہے، لیکن بعض حالتوں یہ اختیار ہم سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ غسل اجتماعی ہی واجب ہے، ترتیبی نہیں کر سکتے، یہ زندہ آدمیوں کے غسل کی بات ہو رہی ہے۔ اور دو موقع ایسے آتے ہیں کہ غسل ترتیبی نہیں کر، غسل اجتماعی نہیں کر سکتے ہیں، ترتیبی کرنا پڑے گا۔ اور ایک موقع ایسا آتا کہ کی ترتیب ہی نہیں کر سکتے، التماسی ہی کرنا پڑے گا. یہ تین ایسے مواقع ہیں، تین ایکسیپشن ہیں. اس کے علاوہ ہر جگہ آپ کو اختیار ہے کہ زندہ آدمی کا غسل چاہے ترتیبی طریقے سے ہو چاہے التماسی طریقے سے، سوائے تین مواقعوں کے. جس میں سے ایک تو بہت ہی مشہور ہے کہ اگر کبھی نماز یا روزے کا وقت اتنا کم رہ جائے، بلکہ میں نماز اور روزہ کیوں کہوں، ہر وہ عبادت جس سے پہلے غسل لازم، اگر اس کا وقت اتنا کم رہ جائے کہ ہم غسل ترتیبی کر کے آئیں تو نماز قضا ہو جائے یا اس کا ایک حصہ قضا ہو جائے یا روزے کا وقت شروع ہو جائے. سحری سے پہلے ہم کو غسل کر لینا، سحری ختم ہونے سے پہلے، لیکن اتنا کم وقت رہ گیا کہ غسل ترتیبی کر کے آئیں تو پھر وقت ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے حج کے دوران بھی بعض اوقات کچھ عبادتوں کے لیے غسل لازم ہے. اگر یہ حج کا 95% اس وقت نجاست کے عالم میں ہو سکتا ہے، غسل نہ بھی کرے انسان، نجس بھی ہو، تب بھی حج کا 95% حصہ، روپے میں 15 آنے کا حج جو ہے وہ نجاست میں ہو سکتا. لیکن ایک دو عبادتیں حج میں ایسی، دو مقامات حج میں ایسے کہ جب غسل کرنا ہی پڑتا، اس لیے کہ وہ دو عبادتیں خانہ کعبہ کے سامنے انجام دی جاتی ہیں، وہاں تک ہم جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ غسل نہ ہو. تو نماز، روزہ اور بعض حالتوں میں حج، وقت اتنا کم رہ گیا کہ غسل ترتیبی کر کے آ رہے ہیں تو عبادت قضا ہو جائے گی. اب اس صورت میں غسل التماسی واجب، اس لیے کہ غسل التماسی کا وقت جس کو عادت ہو، پریکٹس ہو، مشق ہو، اس کے لیے غسل التماسی کا وقت اور تیمم کا وقت تقریباً برابر ہے. ان کو مشق ہے وہ تو بتا سکتے ہیں کہ غسل ترتیبی اگر 30 یا 35 سیکنڈ میں ہوگا تو غسل التماسی 5-6 سیکنڈ میں ہو جانا چاہیے، اور تیمم تو شاید 1 یا 1.5 سیکنڈ میں ہو جائے. خیر، یہ ہمارے ماحول کے لیے وقت کا یہ اندازہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن شریعت کے اعتبار سے مسئلہ بیان ہو رہا کہ اگر وقت اتنا کم، چلے ایک عام آدمی کی بات کر لیں جو 10 منٹ کا غسل ترتیبی کرتا، لیکن اگر اسے غوطہ لگانا آتا تو غوطہ تو مشکل سے 1 منٹ میں لگ جائے گا. تو اگر وقت نماز یا وقت روزہ اتنا کم ہے کہ ترتیبی غسل کر کے آئیں تو عبادت کا ٹائم ختم ہو رہا، اور التماسی غسل کرنے کا وقت اور سہولت ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے پاس سہولت نہ ہو، اس کا مسئلہ تو ختم، وقت اور سہولت دونوں ہیں تو غسل التماسی کرنا واجب ہے، اب ترتیبی نہیں کر سکتے. اور اگر وقت اتنا کم ہے کہ غسل التماسی بھی نہیں کر سکتے تب تیمم واجب ہو جاتا. تو اگر کبھی وقت نماز یا وقت روزہ اتنا کم ہے کہ ترتیبی نہیں کر سکتے، غسل التماسی کر سکتے ہیں اور اس کی سہولت بھی ہے، تو تیمم پر آدمی نہیں جائے گا، غسل التماسی واجب. لیکن وہ آدمی کہ جس کے پاس غسل التماسی کی سہولت نہیں اور غسل ترتیبی کا وقت ختم ہو گیا، چند سیکنڈ رہتے ہیں، پھر اس کے لیے تیمم کرنا واجب ہے. یہ تو خیر ایک موقع ہے وہ بھی صرف آپ کی معلومات کے لیے، ورنہ عام طور پر شاید اس مسئلے کی آپ کو ضرورت نہ پیش آئے. اچھا، یہ تو ہوا ایک مسئلہ کہ جہاں پہ اس میں التماسی واجب ہے ترتیبی ختم ہو جاتا، کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ شاید. دو مواقع ایسے کہ جہاں غسل التماسی منع ہو جاتا ہے اور غسل ترتیبی واجب ہے، دو مواقع ایسے ہیں. یہ بھی صرف معلومات کے لیے ہے، ورنہ مقام عمل میں کس کو اس کی ضرورت نہیں آئے گی. نمبر ایک، جب کوئی کسی آدمی ہے ایسا روزہ رکھا ہے جس کا توڑنا حرام ہے. روزے کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو یہ آج کی پوری تفریح نکل جائے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس مسائل کی معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں، اسلام میں روزوں کی مختلف قسمیں، رمضان کا روزہ، قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ، مستحب روزہ، اسی طرح سے نظر کا روزہ، روزوں کی بہت ساری قسمیں. کچھ روزے ایسے ہیں جسے آپ توڑ ہی نہیں سکتے، آپ کو اختیار نے ایک دفعہ شروع کر دیا تو اسے مکمل کرنا پڑے گا، جیسے رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری کا آپ نہیں توڑ سکتے. بیمار ہو گیا اور ٹوٹ گیا دوسری بات ہے، سفر پہ جانا پڑا اور ٹوٹ گیا وہ دوسری بات ہے، لیکن اب عام حالت کی بات ہو رہی. کچھ ایسے روزے ہیں جسے آپ توڑ ہی نہیں سکتے، جیسے رمضان کا روزہ ہے، یا ایسی نظر کا روزہ جس میں تاریخ آپ نے معین رکھی. نظر دو طریقے سے آدمی کرتا، برا کام ہو گیا میں ایک روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا، کس تاریخ کو رکھوں گا، کس دن میں رکھوں گا، کچھ معین نہیں کیا. ایک ہے کہ اگر میرا کھلا کام ہو گیا تو مثلاً میں 5 ربیع الثانی کو روزہ رکھوں گا، یہ روزہ رمضان کے روزے جیسا ہو جاتا. خیر بہرحال اس کے مقابلے میں کچھ روزے ایسے کہ آپ کی مرضی ہے آپ رکھ کے توڑ بھی سکتے، جیسے سنتی روزے. آپ نے رکھا سنتی روزہ، دن میں کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی سفر نہیں، ویسے ہی ارادہ بدل گیا، موڈ چینج ہو گیا، روزہ توڑ لیجیے. رمضان کے قضا آپ رکھ رہے ہیں، کچھ روزے قضا ہو گئے تھے اس کو رکھ رہے ہیں. ظہر تک آپ کو اختیار، روزہ شروع تو کر دیا کہ بھائی آج خالی ہے، کوئی دل کا کوئی خاص کام نہیں، چلو روزہ رکھ لو. قضا کا روزہ جو میں نے 2 سال پہلے یا پچھلے سال ایک روزہ چھوڑا، قضا کی نیت سے آپ نے روزہ رکھ لیا، ظہر تک آپ کا اختیار ہے روزہ توڑنے کا بغیر کسی مجبوری کے. زوال کا وقت آ گیا، اب رمضان کے قضا کا روزہ مکمل کرنا. یہ تو صرف مختصر میں نے کہا، ورنہ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو بہت سارے پھر متفرق مسائل نکلتے چلے آئیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ روزوں کی 2 قسمیں، کچھ روزے وہ ہیں جسے توڑنے کا ہمیں اختیار ہے اور کچھ ایسے ہیں جسے توڑنے کا اختیار نہیں. تو جب انسان ایسا روزہ رکھے جسے توڑنے کا اختیار نہیں، اس روزے میں غسل التماسی نہیں ہو سکتا، کیونکہ غسل التماسی اور روزہ یہ دونوں جو ہے نگیٹو پازیٹو اجتماع نفیزین، دن اور رات سیاہ اور سفید، یہ 2 چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. غسل التماسی کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کو، خاص طور پہ سر کو، سر سمے پورے جسم کو پانی کے اندر لے جائیں، اور روزے کے لیے لازم کہ روزے کے دوران آپ کا پورا سر پانی کے اندر نہ پہنچے، کیونکہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا اس میں کھانے اور پینے کے علاوہ اپنے سر کو پانی میں ڈبونا بھی ہے. تو روزے کا حکم یہ ہے کہ سر پانی میں نہ ڈوبے، غسل التماسی میں واجب ہے کہ سر کو پانی میں ڈوبو، یا واجب ہے یا مستحب ہے، بہرحال شرط غسل یہ ہے کہ سر کو پانی میں ڈبو. اب یہ 2 ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے اگر کوئی ایسا روزہ جسے توڑنے کا آپ کو اختیار ہے، جیسے آج آپ نے سنتی روزہ رکھا، آپ کو اختیار ہے آپ توڑ سکتے ہیں، اس میں اگر آپ غسل التماسی کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی آپ کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کوئی گناہ کوئی خرابی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ روزہ ہے جسے ہم ویسے ہی توڑ سکتے تھے، چلے غسل کر کے توڑا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن ایسا روزہ جسے توڑنے کا آپ کو اختیار ہی نہیں، اس میں آپ پر غسل التماسی حرام ہو گیا. کیونکہ روزہ رکھنا تو واجب ہے، غسل التماسی تو واجب نہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس میں بعض علماء نے اشکال پیدا کیا کہ اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے کہ روزہ بھی رکھنا اور غسل التماسی بھی کرنا واجب، نماز قضا ہو رہی اور اتنا ٹائم ہے کہ غسل التماسی کر سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ لیکن یہ ساری تفصیلات میں جانے کی عام آدمی کو ضرورت نہیں. تو خلاصہ یہ کہ جب ایسا روزہ ہو جسے توڑنا حرام ہے تو غسل التماسی بھی خود بخود حرام ہو گئے. تو نمبر 1 موقع جہاں التماسی کا اختیار خدا نے چھین لیا، ایسا روزہ جسے پورا کرنا لازم، اب اس میں غسل التماسی نہیں کریں گے. نمبر 2، یہ نمبر 2 جو چیز ہے، یہ سب توضیح کے مسئلے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے ان کو بیان کیا جا رہا. نمبر 2، بھائی نمبر 2 ایک ایسی چیز ہے کہ آج سے 8-9 سال پہلے جب محفل حسینی میں یہ درس ہو رہا تھا اور یہ مسئلے آئے تھے تو وہاں اس کو سمجھانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب عام مجمعے کے علاوہ اس مختصر سے مجمعے میں بھی کتنے ہی چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو اس مسئلے کو مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں. نمبر 2، احرام کی حالت میں،
مردوں کے لیے. پہلی چیز جو ہے روزے کی عالم میں وہ تو مرد اور عورت سب کے لیے. نمبر دو احرام کی حالت میں مرد کے لیے غسل جماعتی ممنوع ہے, اس پر اگر غسل واجب ہو جائے تو اسے غسل ترتیبی ہی کرنا پڑے گا. اور احرام کا مسئلہ بھی روزے جیسا کہ جب ایک انسان احرام پہنتا, احرام یا حج کے لیے پہنا جاتا ہے یا عمرے کے لیے, جب ایک انسان احرام پہنتا تو احرام پہنتے ہی اس پر کچھ جائز چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. اسی لیے احرام کا نام احرام ہے. احرام عربی میں باب اسال کا مصدر جس کے معنی ہے حرام کرنا, احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا. اسی لیے نماز کی پہلی تکبیر کہلاتی ہے تکبیرۃ الاحرام, کہ یہ وہ اللہ اکبر جس کی وجہ سے کچھ جائز چیزیں بھی آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. حسرہ عام حالت میں جائز ہے, ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا حرام. رونا عام حالت میں جائز ہے, ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا حرام. قبلے سے دائیں بائیں یا پیٹھ پیچھے کر کے بیٹھنا عام حالت میں جائز ہے آپ کے لیے, لیکن ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا قبلے سے ہٹنا حرام. اور اسی طرح جتنے بھی مبتلاتے نماز ہیں تو وہ بھی اسی لیے تکبیرۃ الاحرام کہلاتی. اور حج اور عمرے وہ جو سفید رنگ کا لباس پہنا جاتا اس کو بھی اسی لیے احرام کہتے ہیں, کہ احرام پہنتے ہی چند جائز چیزیں ہیں جو حرام ہو گئی. آئینہ دیکھنا جائز ہے, احرام پہننا حرام ہو گیا. تیل لگانا جائز ہے, احرام پہننا حرام ہو گیا. تو کہے اب جب ہم وہ احرام پہنتے ہیں تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کی تین قسمیں. کچھ تو چیزیں وہ ہیں جو سب کے لیے حرام ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف عورت کے لیے حرام ہیں مرد کے لیے جائز. مثلا جب احرام پہن لے چاہے حج یا عمرے میں, عورت کے لیے چہرے سے نقاب کا ٹکرانا ممنوع. چہرے سے اس کے چہرے کی کھال سے کپڑا نہیں ٹکرا سکتا, یہ عورت کے لیے حرام, مرد کو اجازت. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف مرد کے لیے حرام ہیں عورت کے لیے جائز. یہ تین قسم کی چیزیں ہیں. تو اب ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے احرام کی حالت میں اپنے سر کو چھپانا, لیکن یہ تیسری قسم ہے جو صرف مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے حرام نہیں, بلکہ عورت کے لیے تو اگر نامحرم آ جائے تو واجب ہے سر کا چھپانا. مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر چھپانا حرام. اب یہ سر کسی بھی چیز سے چھپایا جائے, چاہے امامہ پہنے یا ٹوپی پہنے یا خالی رومال ڈالیں یا تولیہ ڈالیں, یا اگر سامان زیادہ اور انسان سر پہ سامان رکھ کے لے جائے یا پانی کی مشک لے کے لے جائے, یا کسی آبشار کے یا پانی کے نیچے اس طرح کھڑا ہو کہ پانی اس کے پورے سر کو چھپا لے, تو احرام کی حالت میں. یہ مردوں کے لیے حرام, عورت کے لیے نہیں. آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرہ خود کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک, جنہوں نے نہیں بھی کیا اگر ان کے گھر سے یا خاندان سے کوئی اتنا قریبی رشتے دار گیا ہو حج اور عمرے پر تو انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا کہ مرد حضرات کچھ احتیاط کرتے, جو ٹوپی پہننے والے ہیں وہ ٹوپی اتار دیتے, جوتے پہننے والے چپل پہن کے جاتے, سلے ہوئے کپڑے پہننے والے بغیر سلی ہوئی چادریں پہنتے. اب تو تقریباً ہر گھر اور خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے یہاں سے گیا ہے حج اور عمرے پر. اور پہلے تو خیر پہلے بھی لوگ جاتے تھے, لیکن وہ کس طرح سے حج اور عمرہ کرتے یہ آپ کو اس لیے پتا نہیں چلتا کہ وہ اپنا احرام وہاں جا کے پہنتے. جو بدعتیں ہم نے شروع کی ان میں سے ایک یہ بھی کہ اب آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی آدمی جا رہا اور بد قسمتی یا خوش قسمتی ہمارے ساتھ ہے تو اسے گھر سے احرام پہن کے آنا, تو اب آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مردوں کے یہاں عورتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ سختیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. عورتیں موزے بھی پہن کے نکل گئیں, مرد کو چپل ہی پہننا. تو احرام کے عالم میں مرد کے لیے سر کا چھپانا خراب ہے. اور غسل استماسی کہتا کہ مجھے انجام دینے کے لیے سر کو پانی میں ضرور لے جانا پڑے گا, بس وہی احرام اور غسل استماسی میں ٹکراؤ ہو گیا. غسل استماسی ممنوع ہو گیا, احرام کا بچانا زیادہ اہم. تو خلاصہ یہ نکلا کہ دو موقع ایسا روزہ جسے آپ نہیں توڑ سکتے, اس میں بھی آپ کو غسل تبدیلی کرنا ہے، کیونکہ اگر پانی میں آپ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ شرعاً آپ کو حق نہیں ہے روزہ توڑنے کا. نمبر دو، صرف فرضوں کے لیے احرام کے عالم میں غسل تبدیلی ہی کرنا ہے، وہ غسل اعتمادی نہیں کر سکتے. یہ دو چیزیں، دو مواقع ایسے ہوئے جہاں پہ اللہ نے جو اختیار دیا تھا کہ چاہے غوطہ لگا کے غسل کرو چاہے مرحلوں، وہ ہم سے چھین لیا، غوطہ لگانے والا غسل ممنوع ہو گیا. خیر اس مسئلے کی تفصیل میں تو ہم چلے گئے، جبکہ ارادہ تھا کہ تفصیل میں نہیں جانا، پھر بھی خلاصہ تھا. اب ایک بات یہاں پہ آخر میں بچتی کہ شریعت نے پھر حکم ہم کو بتا دیا، لیکن اگر کوئی آدمی حکم کی خلاف ورزی کرے، کہا گیا کہ جب روزہ اس لیے اعتمادی نہیں کر سکتے، اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ احرام کے عالم میں غسل اعتمادی نہیں کر سکتے، اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلے بھی جیسا میں نے کہا کہ صرف بحث اور مباحثے اور علمی حد تک ہیں، عملی طور پہ تو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس لیے کہ حج پر جانے والوں کو غسل اعتمادی تو چھوڑیں، غسل ترتیبی کے لیے بھی پانی ملنا خاصا مشکل ہوتا، لیکن صرف کتاب کے جو مسئلے ہیں وہ آپ تک آ جائیں. بہت ہی مختصر، اپنے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. دو مواقع پہ غسل اعتمادی ممنوع ہے، اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو؟ اب اس کو سن لیجیے. اگر بھولے سے کسی نے یہ غسل کر لیا، بھولے بے خیالی، خیال نہیں رہا کہ احرام ہے اور غسل کر کے آ گئے، خیال نہیں رہا کہ روزہ ہے اور غسل کر کے آ گئے، اس صورت میں چونکہ بے خیالی میں یہ عمل ہوا، کوئی نقصان نہیں، نہ حکم تکلیفی ہے نہ حکم وضو، یعنی نہ گناہ ملے گا، نہ غسل غلط ہوگا، نہ روزہ غلط ہوگا، سب صحیح. جان بوجھ کے اگر کسی آدمی نے یہ گناہ کیا، شریعت کے اس حکم کو توڑا، تو کیا مسئلہ؟ جان بوجھ کے اگر کسی نے اس موقع پر بھی غوطہ لگایا جب اس سے اعتمادی ممنوع تھا، تو حکم تکلیفی تو واضح کہ جان بوجھ کے تم نے اللہ کا حکم ٹھکرایا ہے، گناہگار تو ہو گئے، توبہ لازم. اور جہاں تک حکم وضو کا تعلق، جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی احرام کے عالم میں غسل کر دے، غسل غلط ہے، احرام صحیح ہے. کیونکہ احرام کا مسئلہ یہ کہ احرام کے خلاف ورزی کرنے سے احرام ٹوٹتا نہیں. نماز میں یہ نہیں، نماز کی اگر آپ خلاف ورزی کریں، جو چیزیں ممنوع ہیں وہ کر لیں، نماز ٹوٹ جائے گی. روزے میں اگر جان بوجھ کے مفطرات میں سے کوئی انجام سے ٹوٹ جائے، لیکن احرام جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ چیزیں تو حرام ہیں احرام کے بیچ میں، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر بھی احرام کی مخالفت کریں، احرام ٹوٹے گا نہیں. اس لیے احرام میں اگر کوئی آدمی غسل اعتمادی کرے، گناہ ملے، غسل غلط، احرام تو بہت ہی پکی عبادت، وہ غلط نہیں ہوگا، وہ صحیح رہے. روزے میں صرف اور جلدی مجھے کرنا ہے، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا اور میں نہیں چاہتا کہ گفتگو آئندہ جمعے تک بھی بڑھ جائے. روزے کے عالم میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر، یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں اور غسل اعتمادی منع، پھر بھی جا کے غسل کر کے آ جائے، تو کیا مسئلہ؟ اس صورت میں گناہگار کو وہ ہے، جب اسے سب کچھ یاد ہے اور پھر بھی وہ یہ غلطی کر رہا تو گناہگار تو. اور روزہ اگر واجب معین، وہ روزہ ہے جو آج ہی کے دن رکھنا تھا، آج ہی کے دن رکھنا تھا اور عمدن اس نے یہ عمل کیا، تو اس کا روزہ بھی گیا اور اس کا حصل بھی گیا، اس سے زیادہ کی تفصیل کی گنجائش نہیں. اچھا اب آئیے، اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں کہ غسل اعتمادی کا طریقہ کیا، کیونکہ یہ بہت ہی آسان مسئلہ، اس لیے اتنے ہی جلدی یہ مکمل ہونے والا ہے. غسل اعتمادی کے طریقے کے لیے آسان ترین طریقہ تو یہ آسان ترین، اور آگاہ کوئی کے نزدیک تو واحد طریقہ یہی، وہ یہ ہے کہ غسل اعتمادی کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کو پانی اس طرح سے غوطہ دینا پڑتا کہ سر سے لے کر پیر کے تلے تک ایک وقت میں پورے جسم پہ پانی جاری ہو جائے، یعنی انسان کا پورا جسم، اس کا پورا بدن ایک ایسا سیکنڈ آنا چاہیے کہ پانی کے اندر ہو. پانی چاروں طرف ہے، سر اور گردن اور جسم اور پاؤں، حتیٰ یہ کہ پاؤں کے تلے تک. یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ غوطہ انسان نے مارا اور غسل اعتمادی ہو گئے. اب اس کے اندر صرف مشکل چیز یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں، بعض علماء میں آغا خمینی بھی شامل ہے اور آغا ذوالقعنانی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے پانی کے اندر ہے غوطہ مارنے گیا ہے کسی اور مقصد سے پانی میں گیا، اور ایک مرتبہ اس کا ارادہ ہوا کہ یہیں پہ غسل کر، اس نے نیت کی کہ میں پانی کے اندر تو ہوں ہی، غسل ارتماسی کرتا ہوں اور بطن اللہ، اور پھر ایک مرتبہ اپنے جسم کو ذرا سا ہلا دیا، اس کا غسل ارتماسی ہو گئی. لیکن آغاز خود کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ غسل ارتماسی کی نیت جب آپ کریں، نیت کا مطلب جب ارادہ ہو کہ اب غسل کرنا، اس وقت آپ کے جسم کا کوئی حصہ پانی سے باہر ہونا چاہیے. یعنی جو آدمی پہلے سے پانی کے اندر ہے، دیکھیں ایک طریقہ تو بالکل لاجیکل ہے، عقلی ہے، منطقی ہے، وہ تو سب کے نصیب کہیں کہ ہم کو غسل ارتماسی کرنا ہے، ہم گئے پانی کے قریب، نیت کی کہ غسل ارتماسی کے لیے پانی میں غوطہ لگاتا ہوں، گئے غوطہ لگایا باہر نکل آئے. سارے شیعہ علماء متفق ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح اور یہ تو ہے اصلی اور اچھا طریقہ ہوں. یا یہ کہ میں باہر نہیں پانی کے اندر تھے، لیکن مثلا گردر باہر تھی، خالی سوئمنگ کر رہے، تیراکی یا تیراکی میں مشغول تھے، کہ ایک مرتبہ ارادہ ہوا کہ چلو غسل ارتماسی بھی کر لو، سر پانی سے باہر تھا، پورا جسم چاہے پانی کے اندر، آپ نے نیت کی کہ میں غسل ارتماسی کرتا ہوں، پھر اپنے سر کو بھی پانی میں لے گئے اور پورے جسم سے پانی گزر گیا. ہاں پیر جو ہے تلے وہ بھی زمین پہ نہیں ہونے چاہیے، زمین سے اوپر ہونے چاہیے. یہ بھی سارے علماء کہتے ہیں بالکل صحیح طریقہ. تیسرا طریقہ جنہیں ہم پانی کے اندر غوطہ لگانے کے لیے پانی کے اندر، پورا سر بھی پانی کے اندر، پیر بھی پانی کے اندر، ارادہ ہوا کہ ارے غسل واجب میں چلو غسل کر، یہ طریقہ بھی آغا خمینی کرنا. اس حالت میں جب پورا جسم پانی میں، سر کو باہر نکالنا کم سے کم، یا تھوڑے سے پیر کو باہر نکالنا، اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ جسم کے جس حصے کو باہر نکالا واپس پانی میں لے جانا. تو آغا خمینی کا نظریہ یہ کہ غسل ارتماسی کا جس وقت ارادہ کیا جائے، اس وقت جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ پانی کے باہر ہونا چاہیے. یعنی جس وقت 100% یا 100% جسم پانی میں پہنچ رہا، نیت اس سے پہلے ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ پانی میں پہنچ چکے پورا جسم پانی کے نیچے پھر اگر آپ نیت کریں. آپ کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، لیکن وہ بھی احتیاط واجب کچھ نہ کچھ. یہ نہیں کہ پورا جسم پانی کے باہر، تھوڑا سا جسم کا حصہ، فقط فرق یہ ایک انگلی یا ایک انگوٹھا بھی اگر پانی سے باہر، اور نیت کر کے پھر اس کو لے کے جائے، باقی جسم بھلے پانی کے اندر، لیکن جسم کا کوئی حصہ پانی کے باہر، اس وقت نیت کرے کہ غسل ارتماسی کرتا ہوں اور پھر پانی میں اس کو لے جائے، تب تو یہ غسل بالکل صحیح. تو دو تین طریقے آئے، تین میں سے دو طریقے تو سب علماء مانتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ پورا جسم پانی کے باہر ہے، تالاب کے کنارے آپ بیٹھے ہیں، ارادہ ہوا غسل کر لو، یہ نیت کر کے آپ ایک مرتبہ گئے تالاب میں، جس وقت بھی آپ کا پورا جسم پانی کے اندر پہنچے گا اور تالاب کی جو سطح ہے اس پر بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، جس سیکنڈ پورا جسم آپ کا پانی کے اندر خشکی پہ اور پانی سے باہر اس کا کوئی حصہ نہ ہو، بس اس وقت آپ کا غسل ارتماسی ہو گیا. سب نے کہا کہ صحیح، نیت باہر کی، نیت کر کے غسل کے لیے پانی کے اندر. دوسرا طریقہ، دریا میں، سمندر میں، جھیل میں آپ نہا رہے ہیں، نہاتے نہاتے ارادہ ہوگا کہ غسل واجب ہے، غسل ارتماسی کروں، البتہ اس وقت سر آپ کا باہر تھا جو عام طور پہ سوئمنگ میں باہر ہی ہوتا، نیت کر کے پھر آپ سر اندر لے گئے، 90% جسم پہلے سے اندر، پھر سر باہر تھا، نیت کر کے اس کو اندر لے گئے، پیر کو بھی دیکھ لیا کہ کسی چیز پہ ٹکا ہوا نہ ہو، کھڑا ہوا نہ ہو پانی کے اندر، بس آپ کا غسل ہو گیا، سب نے صحیح مانا. اختلاف صرف یہ تیسرے طریقے کے بارے میں کہ ایک مرتبہ آپ ویسے ہی، ایک آپ نے غوطہ لگایا، ایک آپ نے دائیں مارا، جب پورا جسم پانی میں پہنچ گیا آپ نے کہا رہے مجھ پر تو غسل بھی ہے، چلو غسل کی نیت کر، اس کو آغا کوئی نہیں مانتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر. کہتے ہیں کہ جب آپ نیت کریں کہ غسل کر رہا ہوں، چاہے پورا جسم باہر ہو پانی کی وہ بھی بہت اچھا، یا صرف 1% جسم باہر، کچھ نہ کچھ جسم باہر ہونا چاہیے. لیکن آغا تو میں نہیں کہتے ہیں یہ تیسرا طریقہ ابھی صحیح، تفصیل میں گئے بغیر خلاصہ یہ بہترین طریقہ یہی ہو، کہ جس وقت آپ نیت کریں کہ غسل کرتا ہوں، نیت مانے کہ ارادہ دل میں پیدا ہو، اس وقت جسم کا کوئی حصہ پانی کے باہر ہو، ارادہ کر کے پانی میں گئے، صرف وہ ایک سیکنڈ بھی شاید زیادہ، وہ ایک سیکنڈ جس میں آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کا تلا کا پورا جسم پانی کے اندر، نہ پانی کے اوپر ہے نہ پانی کے نیچے، جو زمین یا پتھر ہے اس پر بھی نہ ہو، پورا جسم پانی کے اندر، بس اس وقت آپ کا غسل جماعتی ہو گئے. تو یہ ایک یا دو سیکنڈ کے اندر غسل جماعتی ہو سکتا. اب جن لوگوں کو مسائل سے زیادہ دلچسپی، ان کے ذہنوں کو متوجہ کرایا جائے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آغا کوئی نے جو ابھی غسل جماعتی میں اشکال ظاہر کیا ہے، احتیاط واجب لگائی کہ آپ پانی کے اندر پہلے سے پہنچے، بس نیت کر کے جسے ملا دیا، آغا کوئی کہتے ہیں کہ یہ غسل نہیں ہو. یہی آغا کوئی کو اعتراض غسل ترکیبی میں بھی، شاید آپ کو یاد ہو توضیح میں ایک مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کو غسل ترکیبی کرنا، پہلے سر و گردن پھر نکلا جسم، اتنے بڑے پائپ یا شاور یا آبشار کے نیچے کھڑا جو اس کے پورے جسم کو اپنے درمیان لے لیتا اور وہ بس پورا جسم اس کا پانی کے اندر، وہ نیت کرتا ہے کہ یہ جو پانی اب مجھ سے گر رہا ہے یہ میں سر و گردن اس سے دھو رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا سر و گردن کو ہلا دیا، پھر اس نے کہا اب جو پانی گرا، پانی تو پورے جسم کو لپیٹنے لیے، وہ صرف فرضی اعتبار سے تقسیم کر رہا یعنی میں سر و گردن دھوتا ہوں، پھر اس نے کہا پورے جسم کا پانی، اس نے کہا اب جو پانی گر رہا اسے میں جسے نچلے جسم کا پانی مانتا ہوں، یہ کہہ کے جسے پھیلا دیے. یاد ہوگا کہ آغا خمینی اور ذوالقعدانی اس کو صحیح کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آغا کوئی اس میں بھی اشکال کرتے اور کہتے ہیں اس طرح اس نے ترکیبی نہیں، تھوڑا تھوڑا جسم باہر نکال کے پھر پانی میں لے جانا، اتنے بڑے آبشار یا پائپ کے نیچے ہم نہا رہے تو ہمارے پورے جسم کو اس نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، یا جیسے موسلادھار بارش ہو رہی پورا جسم پانی کے اندر اور ہم اس میں ترتیبی کرنا چاہتے ہیں. آغا رسول کیا فرماتے ہیں کہ ہو جائے گا اتنے بڑے پائپ یا آبشار کے نیچے غسل، لیکن کس طرح؟ پہلے آبشار سے تھوڑا سا سر باہر نکالو اور کہو کہ اب جو میں سر کو لے جا رہا ہوں یہ ہے سر کے لیے، پھر تھوڑا سا جسم خالی ہاتھ باہر نکال دیا اور کہا میں نچلا جسم دھوتا ہوں اور ہاتھ کو واپس پانی کے سارے کے نیچے لے گیا. یہ طریقہ آغا رسول نے غسل ترتیبی میں بھی بتایا، یہی ان کا اختلافی نوٹ غسل اجتماعی کے بارے میں بھی. یہاں تک ہماری بات جو مکمل ہوئی تو اب اس کے اندر صرف آخر کے دو جزوی مسئلے، تقریباً یہ پورا چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا، صرف آخر کے دو چھوٹے مسئلے، جس کے بعد غسل اجتماعی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آئندہ یا وضو پر بات شروع ہوگی، یا شاید جب میں نے تھوڑا یاد کیا تو مجھے یاد آیا کہ غسل کا طریقہ تو بتا دیا گیا، یہ مسئلے نہیں بتائے گئے کہ غسل واجب کیسے ہوتا. خیر یہ آئندہ کی بات ہے کہ ہم کس موضوع کا انتخاب کریں. آخری دو چھوٹے چھوٹے مسئلے غسل ارتماسی سے متعلق. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل ارتماسی آپ نے کر لیا، باہر آ گئے تالاب کے، شک ہو رہا کہ صحیح کیا یا غلط، ایسا تو نہیں کہ نیت کے وقت وہ میرا پورا جسم پانی کے اندر، اگر کوئی کہتے ہیں نا کچھ باہر ہونا چاہیے، شک ہوا کہ پتا نہیں جسم کا کچھ حصہ باہر تھا یا نہیں، یا شک ہوا کہ نیت کے وقت ایسا تو نہیں کہ میرا پیر زمین پہ یا تالاب کی سطح میں لگا ہوا تھا، غسل کر کے باہر آئے پھر شک ہو. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غسل کر لینے کے بعد جو بھی شک ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہی سمجھیں کہ آپ کا غسل صحیح. دوسرا مسئلہ، غسل اجتماعی کر لینے کے بعد یقین ہو گیا کہ میں نے کھلا غلطی کی، شک ہو گیا غسل کے بعد، کوئی اس شک کی اہمیت نہیں، لیکن نہیں یقین ہو گیا باہر آئے تالاب سے، ایک مرتبہ یاد آ گیا کہ جب میں غسل اجتماعی کی نیت کر رہا تھا میرا پیر جو تھا وہ تالاب کی سہ کے اندر لگا ہوا تھا، یا میرا ایک ہاتھ کے ہاتھ کی ایک انگلی باہر ہی باہر رہی، یا یہ کہ یاد آ گیا کہ ارے جس وقت میں نے غسل اجتماعی کیا میرے ہاتھ سے بینڈیج تھی، اس کو تو میں نے کھولے نہیں، میں بس مختلف مثالیں دے رہا ہوں، کوئی رکاوٹ پانی تو پہنچے ہی نہیں، پورا غسل اجتماعی دوبارہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا غسل ترکیبی میں ایسا نہیں، غسل ترکیبی میں اگر آپ کو غسل کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ مثلا میرے الٹے پیر کی ایک انگلی جو تھی اس پہ پانی نہیں پہنچا، یقین ہے غلطی کا، غسل نہیں کر رہا، خالی اس انگلی کو دھو لیجیے بس کافی. خلاصہ یہ تھا غسل ترکیبی میں کہ جس حصے کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی، صرف اتنے حصے کو دھو اور اگر اس کے بعد کا کوئی مرحلہ ہے اسے بھی مکمل کر، پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا، اسے اس کے معافی ملے. شک اگر ہے وہ تو اپنے غسل کو صحیح کر، یقین اگر غلطی کا تو چاہے پیر میں غلطی ہوئی پورا غسل دوبارہ کرنا ہے، سر کو بھی دوبارہ دھونا، گردن کو بھی، یعنی پورے جسم کو دوبارہ پانی میں لے جانا، بات مکمل. اب آئیے ایک آخری مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو غسل ترتیبی بھی غسل اجتماعی کے طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ غسل میں اہم چیز نیت بھی ہوتی ہے. مثلا ہم تالاب کے باہر پڑے، تالاب ہمارے سامنے، ہم کو غوطہ لگانا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے نیت کی کہ غسل اجتماعی کرتا ہوں، غوطہ لگا کے باہر آ جاؤں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ غسل ترتیبی کا ثواب زیادہ، یا غسل اجتماعی میں شک بہت آتے ہیں. آپ نے نیت کی کہ میں ہوتا تو لگا رہا ہوں لیکن غسل ترتیبی کروں گا میں، اور آپ نے نیت کی کہ میں پہلے سر و گردن دھوتا ہوں، یہ کہہ کہ آپ نے تالاب میں ہوتا لگایا باہر آ گیا، پورا جسم بھر گیا غسل اجتماعی کے طریقے سے، لیکن نیت جو کہ آپ کی تھی کہ میں صرف سر و گردن کے لیے جا رہا ہوں تالاب میں، سر و گردن مانا جائے، پھر دائیں حصے کے لیے دوبارہ جائیے، پھر دائیں حصے کے لیے تیسری مرتبہ جائیے. یہ آواز پھول والے سر و گردن کے لیے ہوتا لگایا، باقی جسم کے لیے دوسرا ہوتا لگایا، تو اگر کہ ڈبل غسل اجتماعی ہوا. لیکن پچھلی دفعہ اب آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا جو لوگ تھے پچھلی دفعہ کہ میں نے نیت پر دس منٹ کیوں لیے تھے آپ کی پچھلی دفعہ، طریقہ آپ نے غسل اجتماعی کا اختیار کیا، ہوگا لگایا، پورے جسم سے پانی گزر گئے، لیکن نیت چونکہ آپ کی ہے کہ میں تو کر رہا ہوں غسل ترتیب، تو آپ کا غسل آپ کی نیت کے تابع ہو گیا، مشکل لفظ ہے، آپ کی نیت کے مطابق ہو گیا. چاہے آپ طریقہ غسل اجتماعی کا اختیار کریں، مانا جائے گا وہ غسل ترتیب. جن کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آیا وہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف علمی اعتبار سے تھا، ورنہ اس کی پریکٹیکل لائف میں اتنی ضرورت وہاں پیش نہیں آتی جہاں آج میں بتا رہا ہوں. ہاں، پچھلی تقریب میں جو مسئلہ آیا کہ حمام میں اگر کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ آپ دھو رہے ہیں سر و گردن اور آپ کا پورا جسم ساتھ میں دھلا جا رہا، وہاں یہ مسئلہ لوگوں کو پیش آ سکتا، لیکن اس کی وضاحت گزشتہ تقریب میں ہو چکی. تو اب اس ایک آخری مسئلے کے ساتھ، یہ غسل اجتماعی میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر پورا جسم ایک وقت میں دھو لیا تو وہ غسل اجتماعی مان لیا گیا، نہیں، وہ آپ کی نیت پر، نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں غسل ترتیبی کرتا ہوں، تو چاہے طریقہ آپ اجتماعی کا لے لیں وہ بن جائے گا ترتیبی. اس کے ساتھ غسل اجتماعی کے جو عام مسئلے تھے وہ مکمل ہوئے، باقی جو کچھ دقیق دقیق مسئلے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن پھر میں یاد دینا دوں کہ طریقہ تو غسل ترتیبی اور اجتماعی کا الگ، شرطیں سب وہی ہیں جو غسل ترتیبی میں. جس طرح غسل ترتیبی اگر کھال پہ کوئی ایسی چیز لگی ہے جو رکاوٹ بنے گی تو غسل کا غلط، غسل اجتماعی میں بھی یہی مسئلہ. بالوں کا تیل اگر ہے اور آپ اس مشتحد کی تکلیف میں ہیں جو بال دھونا لازم سمجھتے ہیں، تیل ہٹانا پڑے گا، اگر کوئی رکاوٹ ہے، اگر کوئی انک ہے، اگر کوئی کارکول ہے، اگر کوئی لوشن ہے، اگر کوئی کریم ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا، پانی مباح ہونا چاہیے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا. غسل اجتماعی کے دوران وہ تمام شرطیں اپنی جگہ آ جائیں گی، خود سے کریں. اگر کسی نے کہا کہ آپ کو پانی میں پھینک دیا ہے غسل نہیں مانا جائے گا. آپ کو جسم کا کچھ حصہ باہر نکل کے نیت کرنا، یا اگر خمینی کی تقریب میں تو نیت کر کے دوبارہ اپنے جسم کو حرکت دینا، مباشرت موارد تو خیر نہیں ہے، ترتیب بھی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن باقی تمام وہی شرائط ہیں جو ہر غسل کی شرطیں ہیں. اس کے ساتھ اس عنوان پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی. ان لوگوں کے لیے جو صرف ثواب کی خاطر یہاں آتے ہیں یا جو ان کے اس وقت کے کام کے مسئلے اسے سننے کے لیے یہاں آتے ہیں، ان کے لیے آج کی گفتگو اتنی فائدہ مند نہیں تھی، لیکن آئندہ سے پھر انشاءاللہ مسائل انہی دو ٹاپکس میں سے کسی ایک سے شروع ہونے والے ہیں. یا تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ وضو کا طریقہ مکمل ہو گئے، اب ہم آ جائیں براہ راست وضو کے طریقے پر، یا یہ خیال کیا جائے گا کہ ابھی غسل واجب کیسے ہوتا، اس کا طریقہ، اس کے مسائل ہی بیان کرنا، یہ فیصلہ آئندہ ہوگا. لیکن دونوں میں سے جو بھی عنوان دیا جائے، آپ کی ضرورت کا عنوان ہے، روزانہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ روزانہ نہ پیش آئے تو ہفتے دو ہفتے کے بعد پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا تذکرہ. دونوں میں سے جو موضوع بھی ہو، ان لوگوں کے لیے جن کو مسائل سے دلچسپی ہے، ان کے لیے اس کا سننا لازم. ہماری تقریب کا دوسرا حصہ بھی نامکمل اور ناتمام تھا، اور تقریباً 17-18-19 منٹ ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، تو اچھی خاصی تقریب ہو سکتی ہے. بات یہ بیان کی جا رہی تھی کہ مومن کی انتہائی اہم صفات میں سے ایک صفت کا نام ہے صفت ایثار. بلکہ مولا اپنے ماننے والے سے جس بنیادی صفت کا تقاضا کرتے ہیں وہ یہی صفت ایثار ہے. صفت ایثار یعنی اپنی مجبوریوں اور اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کو نظر انداز کس لیے کرنا تاکہ کسی اور مومن کو فائدہ پہنچے. بھوکے ہم بھی بھوکا وہ بھی. ضرورت ہمیں بھی ہے 100 روپے کی جو ہمارے پاس آ گئے, ضرورت کسی اور کو بھی. دل ہمارا بھی چاہ رہا ہے مثلاً آج کے دن کوئی خاص قسم کی تفریح, مگر کسی اور مومن نے آ کے وہی چیز ہم سے طلب کر لی. چاہے ضرورت کا مسئلہ ہو, چاہے خواہش کا مسئلہ ہو, چاہے مجبوری کا مسئلہ ہو, اپنے اوپر دوسرے مومن کو ترجیح دیا. صفت ایثار. قرآن صاحبان ایمان کی صفت بیان کرتے تھے. یہ دو الگ الگ آیتیں تھیں جن کو آج میں نے خطبے میں تلاوت کیا. پہلی صفت یہی بتا رہا وہ یؤثرون علی انفسہم. صاحبان ایمان کی اہم ترین صفات میں سے ایک یہ کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ. اور مسئلہ مکمل ہو جائے تو قرآن نے آگے مزید وضاحت کر کہ یہ نہیں ہے کہ آپ حالات ہیں, کہ ہمیں کوئی خاص مجبوری نہیں, چیز کا دل چاہ رہا ہے کسی اور نے مانگا ہم نے اس کو دے دیا. نہیں, ولو کان بہم خصاصہ. چاہے خود یہ لوگ تنگی میں, خود یہ لوگ پریشانی میں, خود یہ لوگ مجبوری میں, پاپا اس کے گھر میں بھی اس کے بعد ہی ایثار کر رہا. لیکن عام حالت میں ایثار یہ بھی اسلام کی نگاہ میں بہت اچھی صفت ہے. اسے آپ معمولی بات نہ مانیں, عام حالت میں کہ ہم اس چیز کے بغیر گزارا کر سکتے تھے, پھر بھی دل چاہ رہا تھا کسی اور نے آ کے مانگی ہم نے وہ چیز اس کو دی, یہ بھی ایک اچھی صفت. لیکن خصوصی صفت مومن کی بتائی گئی وہ یہ کہ خود زحمت اٹھاتا تاکہ دوسرے راحت و آرام محسوس کرے. اور پھر ایک اور مقام پر قرآن نے اس آیت اس ایثار کے عمل کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہاں پہ ایک چیز کا تذکرہ اور کر دیا جائے, اگر یہ ہے بڑا دقیق مسئلہ لیکن مختصر اشارہ کافی. دیکھیے بہت سی انسانی صفتیں ایسی کہ جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں. بہت سی ایسی صفتیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے ہم کو کوئی کافر نہیں ملے, روزہ رکھتے ہوئے شاید ہمیں کوئی کافر نہ ملے, حج کرنے کے لیے شاید کوئی کافر نہ آئے, خمس شاید کوئی کافر اپنے ماننے سے نہ نکالے. لیکن کچھ جو انسانی صفت ہے کردار کے پوجیاں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے کافر مل جائیں جو اپنے والدین کا اتنا احترام کرتے ہیں جتنا ایک مومن کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سچائی کے معاملے سے ہمیں ایسے کافر مل جائیں کہ جو اس معیار پہ پورے اترتے ہوں جو قرآن نے مومن کے لیے مقرر کیا. ہو سکتا ہے خمس نہیں, زکات نہیں, لیکن چیریٹی اور خیرات اور دوسروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا, اس میں ہمیں بہت سے ایسے کافر مل جائیں جو معصوم کو بتایا ہوا جیسا مومن اسی کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں. اور ایثار, ہو سکتا ہے کہ ایثار میں ہمیں کوئی کافر بھی ایسا مل جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا یہ نیکیاں کرنے والا کافر اس کا حشر کیا ہوگا اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا. اس موضوع پہ اس وقت گفتگو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, وقت ویسے ہی ختم ہو رہا. پھر میں نے کافر کی مثال کیوں دی, صرف ایک چیز کو سمجھانے کے لیے. یہ جو آپ نے بار بار علماء سے جملہ سنا کہ مومن اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتا, اس وقت کی چیزیں پیش آتی. دیکھیے وہ جو کافر ایثار کر رہا, غریبوں پہ پیسہ خرچ کر رہا, اسپتال بنا رہا, سچ بول رہا, امانت کو دے رہا, اگر یہ صرف اس لیے کہ وہ ان چیزوں پہ عمل نہ کرے تو وہ بے چین ہو جاتا, وہ ایک طرح سے گلٹی کانشیس محسوس کرتا, اس کا ضمیر جو ہے اس کو بے چین کر دیتا. بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس دینداری کا کوئی تصور نہیں, اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں, مگر کسی کو دھوکہ دے کے آئے بے چین مطمئن نہیں ہو رہے. اگلے دن جا کے ایک مرتبہ اسے صاف صاف بات کر دیتے ہیں کہ کل مجھ سے یہ غلطی ہوئی. کتنے ہی ایسے لوگ جو کہا جاتا ہے کہ قاتل قتل کرنا یہ بھی بڑے تجربے کی چیز, نیا قاتل ہو اس سے خود ہضم نہیں ہوتا, بے چین ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا. اسی طرح ہر چیزوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی یہ نیکی فقط اس لیے کر رہا کہ اس کا جو ماحول اس کی وجہ سے وہ بے چین ہو رہا کہ نہیں میں نے بڑی غلطی کی. جیسے امریکہ میں یہی ہوتا ہے جی, کوئی کسی قسم کا ان کے پاس نیکی کا تصور نہیں, دل گھبراتا, ایک بے چینی ہوتی وہ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. یا یہ کہ یہ میں نے اپنے ملک کے خلاف کیا, خود کوئی وجہ نہیں. اگر اس وجہ سے, میں کافروں کی بات ہی نہیں کر رہا, اگر اس وجہ سے کوئی مومن یہ نیکی کر رہا اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کا وعدہ کہ ہر نیکی کرنے والے کو کچھ نہ کچھ ملتا. لیکن اگر ہم یہ سارے کام فقط اللہ کے لیے کریں, ہم ایک والدین کا احترام کر رہے ہیں, ایک تیسری کہ آدمی ویسے اس کا دل اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ والدین کا احترام کرو, ایک اس لیے نہیں کہ اللہ ہم سے راضی, ایک اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی. تو یہ بہت اہم مسئلہ کہ کافر جو نیکیاں کرتا اگر اسی جذبے سے ہم نیکی کریں, ہماری نیکی تو مان لی جائے گی, ثواب آدھا رہ جائے, آدھے سے بھی کم. جسے اصول فقہ میں ایک جملے سے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اسلام میں واجب نہیں, اچھی چیزیں ہیں واجب نہیں, اگر آپ اللہ کے لیے کریں قربت کی نیت سے تو وہ عبادت بن جاتی. ساری دنیا شور مچاتی کہ کم کھانا اور کم سونا مثلا صحت کے لیے بہت اچھا ہو, کم کھانا اور کم سونا. اب اگر ایک مومن اسی ماحول اور معاشرے کی وجہ سے کم کھا رہا ہے اور کم سو رہا, اس کو فائدہ ضرور ملے اچھی چیز, لیکن اگر اسی میں وہ اللہ کا خیال لے گیا یہی عمل اس کا عبادت بن جاتا, تو ویسا اظہار جیسا کرسچن کر رہا جیسا ہندو کر رہا ویسا ہم کو نہیں کرنا. ہمیں اس سے ایک منزل آگے بڑھنا کہ ہماری یہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پھر خدا کا ایک وعدہ, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایک عام غیرت مند انسان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور یہ اس کا بدلہ نہ دے. اور قرآن ایک ایسی آیت میں یہ کہہ رہا جو آپ نے بار بار پڑھی, ایک طرف قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حل جزاؤ الحسان الا الحسان, نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی پلٹ کے نیکی کرو. یہ کیسے ممکن کہ ہم اگر اللہ کے خاطر کوئی قربانی دے تو اللہ اسے نظر انداز کر دو؟ یہ عین ممکن, اگر کہ اسلام نے ہمیں کچھ اور بتایا ہے, لیکن ممکن تو ہے کہ ایک کافر اگر سچ بولے تو اسے جنت یا اسے اللہ کی طرف سے انعام نہ ملے. کیونکہ اللہ خالی عمل کو نہیں دیکھتا, یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہوا. اب دو حدیثیں, دونوں حدیثوں کا ایک جملہ, انا خیر و شریک, پہلی حدیث تو آپ نے بہت سنی. اللہ کہتا کہ اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کیا جائے تو یاد رکھو شریکوں میں میں بہترین شریک بہترین پارٹنر ہوں. کہ اگر کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کام کرے, میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دوں, میں وہ پورا حصہ چھوڑ دیتا ہوں. اگر کہ یہ روایت کوئی بشارت کی روایت نہیں, پہلے لفظ آپ دھوکا نہ کھائیں کہ اللہ کوئی خوشخبری سنا رہا, یہ روایت ہے اخلاص کے بارے میں. نماز کتنی بہترین عبادت ہے, اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی شریک کر دیتے ہیں. یہ نماز پڑھ رہے اللہ بھی خوش ہوگا اور خدا آدمی پر بھی اثر ڈالنا. اللہ کہتا ہے نا خیر و شریک, تم نے اسے اور مجھے پارٹنر بنا دیا. پارٹنر سے ہمیشہ جھگڑا ہوتا, لیکن میں بہترین پارٹنر ہوں, میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. جس کے لیے نماز پڑھی ہے اس سے کہتا ہوں یہ پوری نماز تم لے جاؤ, تم جانے اور نماز پڑھنے والا جانے, اب تم دونوں آپس میں اس کی ڈیلنگ کر لیں. قیامت کے دن وہ مومن آ گیا نمازی, خداوندہ میری نماز کہاں, میں نے نماز پڑھی تھا تیری نماز نہیں. ثابت ہو گیا اس کے اوپر کہ میں نے نماز آدھی اللہ کے لیے پڑھی آدھی کسی اور کے, تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا خداوندہ اچھا 50% ہی ثواب دے دی, میں بہترین چڑھی. وہ ساری تری عبادت وہاں چلی گئی, جو لینا ہے اس سے جا کے لو, میں کسی اور کے ساتھ شرکت گوارا نہیں کر سکتا ہوں, برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھیے کتنا ہی بہترین عمل کیوں نہ, نماز ہے, روزہ ہے, خمس ہے, مسجد کا بنانا ہے, امام باڑے کا بنانا, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, عبادتوں کی جو اسلام کے اعتبار سے عبادتیں ایک ڈھیر لگا دی. لیکن جہاں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا, اللہ کہتا ہے ٹھیک تم نے کسی اور کو شریک کیا, میں سب اسے دے دیتا ہوں, جو لینا ہے جا کے اسی سے لو. ایک طرف اللہ اتنا غیرت مند کہ کسی کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا کہ شریک کیا جائے, اتنا غیرت مند اللہ, اسی غیرت کی وجہ سے اس کا دوسرا اعلان کہ جو بھی تیری خاطر کوئی کام کرے گا, ان اللہ علی یضیع اجر المحسنین, وہ یاد رکھے کہ میں کسی کا ذرا سا احسان برداشت نہیں کر سکتا. اگر تم نے میری خاطر کوئی کام کیا تو میں ضرور اس کا اجر میں دیتے رہوں گا. لا یضیع, تمہارا اجر کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. برباد نہیں ہو سکتا، ضرور تمہیں مل کے رہے گا. اللہ کی غیرت کے یہ دو تقاضے کہ اگر عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہ غیرت مند، اللہ سب کچھ اس کو دے دے گا. اور اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ کہ ذرا سا بھی آپ احسان کریں، اگر یہ عربی کا احسان اور اردو کا احسان دو الگ چیزیں، لیکن بہرحال ذرا سی بھی کوئی نیکی کرے اللہ کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ وہ بوجھ اپنے آپ پہ برداشت کرے؟ ایک طرح کا بوجھ، ایک طرح سے کریڈٹ والا مسئلہ، ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف، آپ کی طرف سے اللہ کی جانب سے قرضہ چلا گیا. ایک عام انسان اگر ذرا غیرت مند ہے قرضے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ بھی کبھی یہ بوجھ برداشت نہیں کرے گا. تو یاد رکھیے کہ جو نیکی بھی آپ کریں گے فقط اللہ کے لیے، اس کا جو ثواب تو بالکل پکا. ایثار سب سے بڑی رکاوٹ یہ بن جاتی مومن کے لیے، یہ بہت بڑا مسئلہ کہ پیٹ بھرا بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا جائے. اگر کہ میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھی صفت، اس کو برا نہ سمجھ، اگر وہ صرف اللہ کے لیے کہ بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا جائے، لیکن اتنی عقل تو ہر ایک کے پاس ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ بہتر کہ جس کا پیٹ خود خالی اور اس کا معدہ خود اس سے غذا مانگ رہا اور وہ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے گا. پچھلی دفعہ اس کی تفصیلات آ گئی کہ اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت کے گھرانے سے سورہ زہر کچھ روٹیاں جا رہی، وہ صرف روٹیاں نہیں، یہ ایثار کا اہم ترین پیغام ہم کو دیا جا رہا. اور سورہ زہر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آیت وہاں کے ریپیٹ ہو کے آتی کہ اللہ کہتا جزاؤکم مشکورا، یہ لفظ مشکور کہ اللہ تمہاری جزا پہ تمہارا شکریہ ادا کرتا. اللہ کو بھی مقام تشکر میں آ جا، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے لیکن اللہ کبھی کہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. نمازی کے بارے میں یہ آیت نہیں ملے گی، روزے دار کے بارے میں یہ آیت نہیں ملے گی، ان کا اجر کم نہیں. نمازی اور روزے دار، حاجی اور خمس دینے والے، پورے قرآن اگر شکریہ کہیں پیدا ہوا وہ فقط ایک صفت کے اوپر، کہ تم بھوکے تھے تم نے اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دی. چنانچہ واحد مقام ہے کہ جزاؤ مشکورا، تمہارے اس عمل کی جزا صرف ایک ہے کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے، اللہ تمہارا شکر گزار ہو جائے. یہ اتنی دفعہ تفصیلات کے ساتھ آیا کہ صرف کتابی بات بھی نہیں، معصومین میں ایسے ماننے والے تربیت یافتہ امام کے شاگرد معاشرے کے سامنے پیش کیے تھے جو مر رہے مگر اپنے اوپر دوسرے کی قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں. بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں، یہ لوگ کہیں کہ ہاں بات تو بہت اچھی لیکن آج کے دور میں کون اس پہ عمل کر سکتا؟ نہیں، یہ کتابی باتیں نہیں، یہ ساری کی ساری عملی باتیں. اور اس کا ایک پہلو آپ کے ساتھ بھی، اس کا ایک تعلق آپ کے ساتھ بھی، یہ موضوع ذہن میں رکھیے گا. اس کے اندر مجھے آج کے موجودہ ماحول کے اعتبار سے ایک نئے مسئلے پر بھی روشنی ڈالنا، لیکن میں ذرا بات مکمل کر لوں. یہ بس ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں ایثار کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا، روپے پیسے میں ہوتا، وہاں ایثار کا ایک بڑا مسئلہ حقوق کے اندر بھی آتا. ایسی چیز جو مادی نہیں لیکن حقوق کے اندر بھی ایثار کی ایک بڑی چیز آتی ہے. اور اسی کے سلسلے میں ذرا سی وضاحت، البتہ اس وضاحت سے پہلے اس چیز کا تذکرہ اور کر دینا، یہ بات وہاں ہو رہی کہ جہاں پہ آپ ضرورت مند، رائٹ آپ کا بنتا ہے، حق آپ کا ہے اور آپ چھوڑ، تبھی تو ایسی منزل بھی آتی کہ حق بھی ہمارا نہیں اور پھر بھی ہم زبردستی چمٹے ہوئے، وہ تو ایثار ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی وہ چیز ہم کو ترک کرنا، وہ چیز ویسے ہی ہم کو چھوڑنا. ایک روٹی بیوی کو دینا ہے یہ ماں، اس کی مثال بہترین کہ کسی کا حق بھی نہیں بنتا وہ چمٹ گئے. پچھلی تقریر میں اس ٹاپک پہ خاصی تفصیلی گفتگو ہو گئی کہ روٹی کا مسئلہ ہے کیا، لیکن اس کے اندر مسئلہ حق نہیں ہے ماں اور باپ کا ایک چیز کے بارے میں، اور وہ چمٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا حق چھوڑتے ہیں، وہ تو ایثار بھی نہیں. اور اس کی ایک مثال اور بتا دی جائے کہ مسئلہ اس وقت دنیا بہت پھیل گئی اور خصوصیت کے ساتھ ہماری مغربی دنیا، جو وہاں کا ماحول ہے، جو وہاں کے حالات ہیں، اس کو بیان کرنے کا دل چاہتا بھی ہے لیکن بعض دوسری مصلحتیں مجھے روک لیتی. اس مجمع میں بیان ہو سکتا ہے، یہاں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اپنی کوئی بڑائی ہو رہی ہے یا کوئی شیخیاں ماری جا رہی، اس لیے جب آپ کو تو پتا ہی کہ کن کن علاقوں میں میرا گزر ہوتا، اس اعتبار سے ان چیزوں کو یہاں سے بیان کیا جا سکتا. نئی مجلس میں، نئے ممبر پہ، نئے مجمع کے سامنے بڑا مسئلہ ہو جاتا، لیکن پھر بھی کچھ مسئلہ سے مجھے فی روک رہی. لیکن باہر کے ماحول سے آپ کا آگاہ ہونا بہت ضروری. وہاں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی کہ ان کے پاس دو ہی مواقع ایسے آتے ہیں، دو مواقع بھی بڑی مشکل سے بنے، ایک رمضان کا اور ایک ایام اذان کا، کہ جہاں کچھ دین ان کو مل سکتا، کچھ دین ان کو مل سکتا، اور کچھ دینی ماحول بن سکتا. اب ایک بڑا مسئلہ یہ, میں عام سی بات کر رہا ہوں, لیکن بہت سے ایسے اعتراضات کہ جو ممبروں پہ اس لیے بیان نہیں ہوتے کہ علماء یا مجسے طالب علم سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی صفائی ہو رہی. لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں, ایک بڑا شکوہ, ایک بڑی شکایت کراچی میں لوگوں کو یہی رہتی ہے, ابھی بھی ہے, اور اس سال بھی کچھ لوگوں نے اس بات کو دہرایا. تو مثلا ایام اعضاء کے دوران, رمضان کے دوران, بلکہ کچھ لوگ تو عام دنوں میں بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیے وہ جتنے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سننا چاہتے ہیں وہ سب تو شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. اچھا بات تو صرف اتنی کہی جاتی, بس گمان لوگوں کے ذہن میں اور بہت سارے خیالات کیا جاتے ہیں اور بہت سارے اندازے قائم کیے جاتے ہیں کہ کیوں جاتے ہیں. تو بھارت شیطان ہے, اب کیوں جاتے ہیں کہ جواب ذہن میں کیا تھا. میں نے اکثر وہ واقعہ پڑھا کہ ہمارا انڈین اور پاکستانی ذہن ہی کچھ ایسا بن کے رہ گیا کہ سوائے پد گمانی کے اور کچھ ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا. فقط یہ علماء کی بات نہیں, عام آدمیوں میں اگر کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ آج شام کو وہ آپ سے ملنے آ رہا اور اس کے لیے اس نے آپ کے پاس جیسے اہم ترین کام پوسٹ پون کروائے کہ نہیں آج تمہیں فلاں جگہ نہیں جانا, میں بہت اہم کام سے آ رہا ہوں, اور وہ نہیں آئے, تو ہم ایسے 99% انتظار کرنے والے چاہے بے دین ہو یا دیندار. لیکن کچھ صفتیں ایسی جن کا تعلق صرف دین سے نہیں, 99% لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں, وہ بہت یہ سوچا جائے گا کہ ہمیں زحمت میں ڈال گئے تو نکل گیا ہوگا, سو گیا ہوگا, گھومنے چلا گیا ہوگا, بھول گیا ہوگا. 1% ایسے ہوں جو اپنے ذہن میں سنجیدگی سے سوچیں گے کہ نہیں, جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور آتا, لازمی طور پر اسے کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی ہو گئی ہوگی. مثالیں دینا شروع کروں تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا, خلاصہ کر دوں. پھر علماء, کیونکہ باقی لوگوں کا تعلق تو ایک کا ایک سے ہوتا, لیکن ایک عالم کا تعلق جب خود جیسے طالب علم کی یہ حالت ہے کہ 20-25 آدمی انتظار کرتے ہیں, تو جو علماء ایک ان کو تفریح کرنا انتظار کرنے والے پاس تو ایک آدمی نے دوسرے سے وعدہ کیا ٹائم پر نہ پہنچا تو بدگمانی ایک کے دل میں آئی, لیکن ایک عالم نہ پہنچا تو بدگمانی 450 یا 450 ذہنوں کے اندر آئی. جیسا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عراق میں تو بہت زیادہ, ایران میں بھی آپ کو کافی حد تک یہ ملے گا کہ نماز جماعت مسجدوں میں بہت ہوتی, اور حرم میں تو عجیب لوگوں کو تماشا لگتا کہ ایک وقت 5 نماز جماعت ہو رہی, اور جب نمازیوں کی تعداد زیادہ تو بعض اوقات تو یہ پریشانی ہو جاتی کہ ہم کو خود پتہ نہیں چلتا ہم کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم کھڑے ہوئے کئی پیش نماز کے پیچھے ان کا مجمع بڑھ گیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نیت ارادہ سب کچھ ان کے پیچھے, لیکن رکو سجود کی آوازیں کبھی وہاں سے آ رہی کبھی وہاں سے آ رہی, آدمی کنفیوز ہو جاتا یہ بہت زیادہ اور بہت پہلے سے چلا رہا. یہ ہمیشہ سے ہمارے حوضۂ اجمیہ کا تعلق, یہ ایک واقعہ ہے, میں نے بہت پڑھا, لیکن اس سے یہ اندازہ ہو جاتا کہ لوگوں کی نیچر کیا ہے, فطرت کیا ہے, اپنے آپ کو بنا کیسا لیا کہ جب یہ منظر دیکھا ظاہر آئے ہوئے ہیں, ایرانی بھی باہر سے آیا ہے, پاکستانی بھی یہاں سے گیا, ادونوں مقصد نجف کے کربلا میں جمع ہو. ہمارے ہاں لوگ کیا اس کو بھی برداشت نہ کریں, ایک نماز 1:30 ہوئی تو ایک میں آ کے 1:45 نماز پڑھائی تو ایک میں 2:00 پڑھائی. لوگ کہیں گے کیوں, 1:30 سب جمع نہیں ہو سکتے. کہا منظر دے گا تو کہا دیکھ لیجیے علماء کیسا ہم سے اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے, آپس میں کیسا لڑتے رہتے, ہر آدمی کی ڈیڑھ منٹ کی مسجد لگائے گا, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. لیکن ابھی یہ پڑھا کے گئے, وہ صاحب پڑھا رہے, بلکہ ان کی موجودگی میں وہ صاحب پڑھا رہے. ہمارے یہاں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فقط اس مسئلے میں کہ نماز کون پڑھا, علماء کے درمیان نہیں, مسجد کے انتظامیہ کے درمیان کتنے حلقوں میں وہ جھگڑے ہوتے, کتنے میں نے